سیرت و نبی کے مدنی دور میں سے آج ہم غزوہ بنو قریظہ دیکھیں گے. پچھلے سیشنز میں ہم دیکھ چکے کہ غزوہ خندق, جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, اس موقع پر یہود کے قبیلے بنو قریظہ نے دھوکہ دیا, عہد شکنی کی اور اپنے کہے ہوئے الفاظ کی لاج نہ رکھی. اور یہ وہ چیزیں تھیں جس پہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا تھا. دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی اسی طرح کمٹمنٹ نبھانے والا بنا دے. ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے جس حالات میں واپس آئے, اعصاب شکن جنگ تھی, گو کہ کھلم کھلا لڑائی تو نہیں ہو سکی لیکن سٹریس بہت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, اسی روز ظہر کے وقت آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے کہ جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے, حالانکہ بھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے, نبیوں کا فرشتوں سے براہ راست مکالمہ بھی ہوتا ہے, اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرشتے بھی ہتھیار اٹھا کے آتے ہیں. اللہ چاہے تو فرشتے کے پر سے پوری قوم کو اندھا کر دے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کر چکا پچھلے انبیاء میں ایک قوم کے ساتھ, لیکن اللہ تعالیٰ اسباب استعمال کرنے کا یہاں سبق دکھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رغبت دلائی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر اٹھیے اور بنو قریظہ کا رخ کیجئے, میں آگے آگے جا رہا ہوں, میں ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈالوں گا. یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ چلے گئے. کیا سوچیے ذرا دل پہ گزری ہوگی, ایک مہینے کی اعصاب شکن جنگ, ہمیں ایک کلاس کے بعد دوسری لینی پڑ جائے تو ہم رحم کھاتے ہیں اپنے اوپر, ہائے ہم صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک درس اب دوسرا درس, اچھا صبح کام کرتے ہیں اب شام کو بھی کرنا پڑے گا. لیکن صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کی زندگی مشن والی زندگی تھی, اور مشن کی زندگی میں اپنی ذات کے لیے آرام نہیں ہوتا, بس جہاں جو موقع ملے وہ کر لیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کوئی چون چرا نہیں کی, ایک صحابی سے اعلان کروایا کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے, یعنی سن کر ماننے کی روش پہ ہے, وہ عصر کی نماز بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کر پڑھے گا. یہ بھی ایک رغبت دلانے کا انداز تھا, مراد کیا تھا کہ فوراً نکل جاؤ, یہ مراد نہیں تھا کہ نماز ہو بھی جائے تو نہ پڑھو. ایک ایسی جیسے ہم کہتے ہیں چلو شاباش جلدی سے فوراً اٹھ جاؤ. مدینہ کا انتظام ابن ام مکتوم کو سونپا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا حضرت علی کو دے کر آگے بھیجا کہ آپ جائیے اور ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں. جب وہ وہاں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی. ہم کتنی دفعہ اللہ کے دین کے لیے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, ہم تو پہلے ہی آنسو اپنے پوچھنے لگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں, ہم سے زیادہ کوئی بھی مشکل میں نہیں ہے. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کو لے کر روانہ ہو چکے تھے. بنو قریظہ کے قلعوں کے پاس پہنچ کر انا الف نون الف نام کے کنویں پر آپ نے نزول فرمایا. عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنو قریظہ کے گھروں کا رخ کیا. یہاں سے آپ کو صحابہ کرام کی کمٹمنٹ دکھے گی. ہم کہتے ابھی تو ہم نے اسٹریچ بھی نہیں لیا, ابھی تو ہم نے نیپ بھی نہیں لیا, ابھی تو کھانا بھی نہیں کھایا, ایک رات تو ذرا گھر میں سونے دیں, ہم تو پکنک سے بھی آئے نا سفر کر کے, تو ہم دو چار دس دن تک کے لیے پھر اویلیبل نہیں رہتے, نمازیں بھی ٹوٹی پھوٹی. لیکن اللہ کے نبیوں کے ساتھی اسی طرح سے انتھک محنت کرنے والے تھے, تبھی اللہ کا پیغام پہنچتا تھا. سب چل پڑے. راستے میں نماز عصر کا وقت آ گیا. باس نے کہا ہم یہیں پڑھ لیتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت آ گیا اور یہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں بھائی, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بنو قریظہ کے قلعوں میں جا کے پڑھو گے تو ہم وہاں جا کے پڑھیں گے. کسی نے کچھ نہیں کہا, اس میں جھگڑے نہیں ہوئے, دو دھڑے نہیں ہو گئے, گروہ بندی نہیں ہو گئی, کسی کو کافر اور منافق نہیں کہا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جو کرتے ہو کرو. بعد میں جب وہاں سب پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی, بتا دیا گیا کچھ نے یہ کیا کچھ نے یہ کیا, تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. یہ فرق ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا. یہاں سے آپ کو دین کے نام پہ جو اختلافی مسائل ملتے ہیں اس کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی, دونوں اپنی جگہ سچے ہیں. یہاں ہلکی سی بات کر دوں شاید کسی کو فائدہ ہو, کہ اختلاف کی عموماً تین قسمیں ہوتی ہیں کسی موضوع پہ بھی. مثلاً مسئلہ لے لیتے ہیں کہ سود حرام ہے کہ نہیں, اس موضوع پہ تین مختلف وجوہات ہوں گی اختلاف کی. कुछ कहेंगे खाओ पियो कुछ नहीं होता, ये कौन लोग हैं, बेइल्म लोग हैं, इल्म नहीं होता, पता ही नहीं था, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, और या कानों से टकराई हुई बातें थी तो दिल तक नहीं पहुंची। ऐसे लोगों को जब भी पैगाम पहुंच जाता है ना, ये फौरन अपनी लाइलमी और जहालत पे अफसोस करते हुए तौबा करते हैं और पलट आते हैं। ये सबसे आसान लोग होते हैं जिसको अमूमन हम दुनिया में बहुत फासिक या फाजिर या खुले हम गुनाह करते हुए भी कहें, लेकिन ये फौरन मान जाते हैं क्योंकि इल्म नहीं तब आ गया। दूसरी दो किस्में जो है ना, वो इल्म वालों से मुतल्लिक है। दूसरी वो किस्म है लोगों की कि जिनके पास इल्म था, उनकी नीयत बुरी नहीं थी, कोई एक एंगल से देख रहा था, कोई दूसरे से, जैसे ये बनू कुरैज़ा की मिसाल अभी हम देख रहे हैं। ऐसे लोगों का मसला क्या होता है कि वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होते हैं। एक कहता है नहीं, अल्लाह के नबी का हुक्म लफ्ज़ ब लफ्ज़ मानो, दूसरा कहता है नहीं, हुक्म की असल रूह देख लो, एक ने काम किया दूसरे ने दूसरा किया। इस इख्तलाफ़ का इंशाल्लाह ताला आखरत में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया में इसका नुकसान होता है कि लोग धड़ों में बट जाते हैं, लोग चार इमामों के नाम पर ही बटने लगते हैं, फिरकेबाजी शुरू हो जाती है, गिरोबंदी शुरू हो जाती है। तीसरी किस्म जो इख्तलाफ की है ना, वो सबसे बुरा है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, और वो क्या होता है कि इख्तलाफ भी था और बदनीयती भी थी, जानबूझ के अल्लाह के हुक्म को पीछे डाल के सिर्फ ख्वाहिशों के नाम पे एक चीज़ को हलाल कर लिया जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया। तो इस इख्तलाफ का दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान है। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों में इंसान को हमेशा न्यूट्रल रवैया रखना चाहिए, बहुत अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और इख्तलाफी मसाइल को बहुत ज़्यादा उछालना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे थे कि असर की नमाज नमाज ईशा के बाद उन्होंने पढ़ी, हालांकि देखिए फ़रीज़ है, लेकिन समझ जिस तरह से बात किया उन्होंने वैसे कर लिया। खैर, मुसलमान वहाँ पहुँचे, मुख्तलिफ ग्रोहों में बटकर इस्लामी लश्कर बनू कुरैज़ा के घरों में पहुँच गए, नबी सल्लम के साथ जा मिले, फिर बनू कुरैज़ा के किलों का मुहासरा किया गया। इस लश्कर की कुल तादाद 3,000 थी और 30 घोड़े थे। मुहासरा सख्त हुआ तो यहूद के सरदार काब बिन असद ने यहूद के सामने 3 तजवीज़ें रखी, या ये कर लो या वो कर लो, यानी अल्टरनेट दिखा दिए। नंबर एक, या तो इस्लाम कबूल कर लो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल होकर अपनी जान माल और बीवी बच्चों को महफूज कर लो। ये तजवीज़ पेश करते हुए काब ने यह भी कहा कि वल्लाह तुम लोगों पर यह बात अब वाज़ह हो चुकी है कि वो वाकई नबी और रसूल है, और ये वही हैं जिन्हें तुम अपनी किताबों में पाते हो, यानी उसको बात समझ आ चुकी थी। ठीक है, दूसरी राय यह कि फिर अपने ही हाथों से अपने बीवी बच्चों को कत्ल कर दो और तलवारें लेके निकल पड़ो, जो बच गया वो बच जाएगा, जो मर गया वो ख़त्म, कम से कम उसके पीछे को रोने वाला तो नहीं होगा, या फतह होगी या मारे जाएंगे। और तीसरी सूरत यह है कि धोखा देते हैं, और वो क्या कि हफ्ते के दिन हमला कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि यहूद हफ्ते के दिन की तज़ीम करते थे, तो गदर या धोखे के साथ उन पर टूट पड़ते हैं। यहूद ने अपने सरदार की ये तीनों बातें ना मानी, जिन पर काब बिन असद ने झल्लाकर कहा कि अच्छा, तुम में से किसी ने माँ की कोख से जन्म लेने के बाद एक रात भी होशमंदी के साथ नहीं गुजारी, यानी उनको सख्त सुस्त कहा कि तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो, अब तुम जानो और अपना काम जानो। अब एक ही रास्ता था इन तीनों तजावीज़ को रद्द करने के बाद, और वो था कि अल्लाह के नबी के आगे हथियार डाल दें, सरेंडर कर लें और अपनी किस्मत का फैसला आप पर छोड़ दें, क्योंकि मुजरिम थे, ये वो लोग थे जिनका जुर्म साबित था। पीछे हम तफसील से पढ़ चुके हैं किस तरह से दूसरे कबाइल के और मुशरिकीन की बातों में आकर इन्होंने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, और इनको ये अच्छी तरह पता था कि अल्लाह के नबी कमिटमेंट या वादा करके तोड़ना इसको कितना नापसंद करते हैं। इन्होंने कहा कि ठीक है, चलते हैं, करते हैं। लेकिन इन्होंने हथियार डालने से पहले अपने पास दोस्तों से रबते किए ताकि पता चल जाए कि हथियार डालने का नतीजा क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लम के पास पैगाम भेजा कि अगर आप अबू लुबाबा को हमारे पास भेज दें तो हम इनसे मशवरा करना चाहते हैं। ये क्यों कहा? क्योंकि अबू लुबाबा इनके दोस्त थे, उस दौर में हल्फ उठा लेते थे कसम खा के कि भाई मुश्किल आई तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वो कहते थे मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो अबू लुबाबा से इनके पुराने ताल्लुकात थे। इसी तरह इनके बाग और इन बीवी बच्चे जो है वो भी इन्हीं के इलाके में रहते थे, तो इनको ये था कि अबू लुबाबा हमें सही मशवरा देंगे। जब अबू लुबाबा वहाँ पहुँचे तो जो मर्द थे वो इनकी तरफ दौड़े, औरतें बच्चे इनके सामने धड़े मार कर रोने लगे। इस कैफियत को देख कर अबू लुबाबा पर इक्कत तारी हुई। देखिए, चाहे दोस्तियाँ या रिश्तेदारियाँ जाहिलियत के दौर की हों, इंसान होने के नाते दुख तो होता है। इनके दिल पर रिक्कत तारी हुई। यहूद ने कहा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? यानी हमारा अंजाम क्या होगा? जैसे भेद लेने की कोशिश की कि तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। इस पर उन्होंने फरमाया, हाँ, लेकिन साथ ही हाथ से गर्दन पर हाथ फेरने का इशारा भी कर दिया, यानी तुम्हें ज़िबा कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा। साथ ही उनको एहसास हुआ कि ये तो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ख़यानत है। इस बात पर रुक जाइए, इतना बड़ा ये पॉइंट है, सुभान अल्लाह। ये है अंदर का तकवा और अंदर का चौकीदार। कुछ मुँह से नहीं बोला, लिख के नहीं दिया। आज तो हम करके भी कहते, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने पूरी बात तो बताई नहीं, वो तो मैंने जिक्र किया था। नहीं, सिर्फ हाथ के इशारे से किया। आगे जाके अब देखिएगा ये करते क्या। जब एहसास हुआ कि ये तो मैंने एक राज अफशा कर दिया, वापस आए, अल्लाह के नबी के पास जाने की बजाय सीधे मस्जिद नबी में गए और अपने आप को मस्जिद के एक सतून से बांध दिया और कसम खाई कि अब अल्लाह के नबी खुद ही अपने हाथ से मुझे खोलेंगे तो खोलेंगे, वरना मैं अपनी तरफ से नहीं निकलूँगा और ना कभी बनू कुरैज़ा की सरजमीन में दाखिल होंगे। अब अल्लाह के नबी तो मुंतज़िर थे ही, इंतज़ार हुआ, आपको लगा कि इनकी वापसी में देर हो रही है। पता चला कि अबू लुबाबा तो आ चुके हैं और इस तरह वो तो मस्जिद नबी के अंदर हैं। फिर आपने फरमाया कि अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं इनके लिए बख्शिश की दुआ कर देता, लेकिन अब चूँकि वो वही काम कर बैठे हैं यानी जो उन्होंने करना था, तो अब मैं इनको इस जगह से खोल नहीं सकता जब तक कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल ना करे। बहुत बड़ा नुक्ता है, आगे हम सुनेंगे इंशाल्लाह काब बिन मालिक और हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी का वाकया भी। लेकिन यहाँ देखिए कि जो लोग अपनी गेंद अल्लाह की कोर्ट में डाल दें, फिर अल्लाह दुनिया में थोड़ा सा तो रुकावट रगड़ा देता है, लेकिन फिर हमेशा के लिए राज़ी भी हो जाता है। अल्लाह अकबर। आज भी अबू लुबाबा के नाम का ये सतून मस्जिद नबी में मौजूद है। कभी आपको अल्लाह ताला वहाँ ले जाए तो देखिएगा, बिल्कुल रियाजुल जन्ना के पास जो आगे के सतून है, सुर्ख रंग का एक सतून है, मिंबर के पास ही है, तो वहाँ लिखा हुआ है सतून अबी लुबाबा, ये उसी की यादगार है। अबू लुबाबा ने इशारा दे भी दिया, लेकिन बनू कुरैज़ा ने यही तय किया कि अल्लाह के नबी के सामने हथियार डाल दें और जो फ़ैसला वो मुनासिब समझेंगे हमारे मामले में कर दें। हालांकि आप देखिए कि बनू कुरैज़ा अपने घरों में बैठे हुए थे, कोई उनसे बाहर से तो कुछ नहीं आना था। एक तवील अरसे तक अपने घरों में खाते पीते, अंदर गल्ला भी मौजूद था, खाने पीने की चीज़ें, पानी के चश्मे भी थे, कुएं भी थे, किले मजबूत थे। और दूसरी तरफ मुसलमान तो खुले मैदान में इतनी सर्दी और भूख की सख्तियाँ सह रहे थे और गज़वे खंदक के जो वाक़ात थे उसकी वजह से थकन से भी चूर चूर थे। लेकिन जंग जो थी बनू कुरैज़ा के साथ, ये दर हकीकत एक आसाबी जंग थी, मसल्स को पुल करने वाली थी। अल्लाह ने इनके दिलों में रोब डाल दिया, इनके हौसले टूटते गए और इस हद तक इनके हौसले टूट गए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और ज़ुबैर बिन अवाम ने जब पेशकदमी की और हज़रत अली ने गरज कर ये ऐलान किया कि ईमान के फ़ौजियों, खुदा की कसम, अब मैं भी या तो वही चखूँगा जो हमज़ा ने चखा, इशारा था शहादत, या फिर इनका किला फतह करके रहूँगा। अब उनकी रही सही हिम्मत भी टूट गई। आपका ये अज़म सुन के फ़ौरन अल्लाह के नबी के हवाले ख़ुद को किया कि आप जो फ़ैसला चाहें हमारे मामले में करें। ज़रा यहाँ रुक के सोचिए, आज ये कहानी क्यों नहीं? इसलिए कि मुसलमान पहले ही गैर मुसलमों के आगे हाथ छोड़ चुके होते हैं। सच्चा ईमान रोब पैदा करता है। आज भी अगर बंदा मोमिन इस तरह से दुश्मन की आंखों में आंखें डाले तो किसी को ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी वो पॉलिसीज़, ये थी वो चीज़ें जिनकी वजह से हकीकत में लोग आपके अंडर एक झंडे के नीचे चलते थे। अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इनके मर्दों को बांध दिया जाए। मोहम्मद बिन मुसलमा की ज़ेर निगरानी इन सब के हाथ बांधे गए, औरतों और बच्चों को मर्दों से अलग किया गया। कबीला औस के लोग नबी सल्लम से कहने लगे कि आपने बनू कैनका के साथ जो सलूक फरमाया वो आपको याद तो है ही, बनू कैनका हमारे भाई खजरज के हलीफ थे और ये लोग अब हमारे हलीफ हैं, आप इन पर एहसान करें। यानी इन्होंने असल में एक दूसरे से दोस्तियां की होती थी, क्योंकि कोई इज्तमाही हुकूमत तो थी नहीं, कोई पुलिस फ़ौज गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं था, तो ऐसी जगहों में कबाइल में बट के लोग अपना तहफ़ुज़ करते थे। अच्छा कोई आ गया तो तुम मेरे साथ देना, जैसे आज भी बाज़ देहातों में इस तरह से एक दूसरे को शादी के मौके पर बस लोग ब्लैकमेल करते हैं, अच्छा फ़लानी आ रहा तो हम भी नहीं आएंगे, فلانی جا رہا تو وہ بھی نہیں آئے گا، اس طرح کی کہانیاں آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو انہوں نے فرمائش کی کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر لے؟ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے ہی قبیلے یا تمہارے حلیف میں سے کسی ایک کو کہتا ہوں کہ وہ جو کہے گا میں مان لوں گا۔ کہا اچھا، تو وہ کون تھے؟ سعد بن معاذ۔ یاد ہے پیچھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ہاتھ میں زخم آ گیا تھا اور انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ ابھی مجھے نہ مارنا، میں انجام دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ کے ساتھ اوس کی بہت دوستی تھی، کہنے لگے ٹھیک ہے جو بھی سعد بن معاذ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ آپ نے ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ساتھ آئے نہیں تھے کیونکہ بازو کی رگ کٹنے کی وجہ سے زخمی ہو چکے تھے۔ ان کو ایک گدھے پر سوار کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا۔ جب قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجئے گا، یعنی آپ ان کے اوپر ذرا پریشر ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آپ کو اسی لیے حکم بنایا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ لیکن وہ بہت خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے بہت ہی گزارشیں کیں تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کر کی پرواہ نہ ہو۔ سورۃ مائدہ میں آتا ہے نا، ولا تخافون لومت لائم، ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے اللہ کے راستے میں آنے والے۔ بہت فرق ہے، مخالفت ہوتی ہے اور اس کے اپوزٹ ہے ملامت۔ مخالفت دشمنوں سے ہوتی ہے، دشمن کرتے ہیں، ملامت اپنوں سے ہوتی ہے۔ مخالفت کھلم کھلا ہوتی ہے، ملامت میٹھے بولوں کے بیچ میں ہوتی ہے۔ مخالفت کے لیے انسان ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے، ملامت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مخالفت سے جذبات پہ کوئی چوٹ نہیں پڑتی، پتہ ہے دشمن ہے یہ تو کریں گے، لیکن ملامت سے تو آنسو بھی نکل آتے ہیں، ہائے بیٹا تم نے اپنی کیا حالت بنا لی، ہائے تمہیں کیا ہو گیا، بڑھیا ہو گئی، چھوٹی سی عمر میں یہ کیا حلیہ بنا لیا، یہ ہوتی ہے ملامت۔ دین پہ چلتے ہی مخالفت ہو نہ ہو ملامت ضرور ہوتی ہے، اور یہ گھر والوں سے ہوتی ہے۔ ساتھ اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی یہ دوستی تم سے پیار ہے، لیکن میں ایسے وقت پہ وہی کروں گا جو کہ مجھے کرنا ہے۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آئے اور قیدیوں کی موت کی خبر پھیلا دی۔ دیکھے دل کا چور، پتہ تھا ہم جو کچھ کر چکے ہیں بچیں گے کوئی نہیں۔ آپ اس وقت بنو قریظہ کو ایسے سوچیں کہ کوئی قاتل پکڑا گیا، کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ بڑے پیار سے چھوڑ دو، مثلا 100 بچوں کا قاتل چھوڑ دو۔ تو آپ یاد کیجئے صفیہ اور عورتوں کا معاملہ، کیسے یہ پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو نقصان دے رہے تھے، تو کیا ان کو چھوڑنا چاہیے؟ یہ خود اپنا فیصلہ اپنی زبانوں سے بول بول کے سنا رہے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کام کرنے کے بعد ایک انسان اگر حقیقت میں اپنے آپ کو توبہ کی طرف لے جائے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات ان کے لیے بہت آسانیاں کر دے۔ خیر نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ سعد ہی فیصلہ کرے، حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو۔ یہ ایک آنر تھی جو آپ نے حضرت سعد کو دی۔ لوگوں نے جب ان کو سواری سے اتارا تو آپ نے فرمایا سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے فرمایا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ آپ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، یعنی جو میں کہوں گا وہ مانو گے۔ انہوں نے پھر کہا اور جو یہاں ہیں ان پر بھی؟ تو ان کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، لیکن آپ کی تعظیم اور آپ کے جلال کی وجہ سے چہرہ آپ کی طرف نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر بھی، یعنی ان کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک لیڈر، ایک نبی، ایک استاد، وہ میرا فیصلہ مان لے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں جو تم کہو گے میں مانوں گا۔ تو پھر سعد بولے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے، کیونکہ جتنی بھی غلط پالیسیز ہوتی ہیں وہ مردوں کی ہیں، تو بس پھر عورتوں اور بچوں کو اس کے اوپر کیوں پکڑا جائے، اور مال ان کے تقسیم کر دیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں لوگ کہیں گے ہائے سعد نے یہ کیوں کہا، کیا تھا بیچارے قاتلوں کو چھوڑ دیتے۔ لیکن اللہ کے نبی کا کمنٹ بالکل فرق ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. جب ذوق خدائی مل جاتا ہے نا تو بندے کی چوائس اللہ کی چوائس سے ملنے لگتی ہے. بندہ جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اتنے ہی راستے دکھا دیتا ہے. یہ کون لوگ تھے؟ کیا لگتا ہے کہ ان کے سینوں میں دل تھا؟ کوئی جذبات تھے؟ کوئی نرم گوشہ تھا ان کے دلوں میں؟ ہر بات پہ ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ انکونکریبل تھے، خریدے نہیں جا سکتے تھے، جو بکے نہیں، جنہوں نے اپنے اصولوں کو بدلا نہیں. یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ اور اس کا رسول سب سے پیارے تھے، جن کے ماں باپ، جن کے خاندان، برادری، ان کی یہ تجارتیں، کاروبار، انہوں نے ان کو اللہ کے حکموں سے نہیں روکا ہوا تھا. اللہ ہمیں بھی یہ جرت دے، حق پہ جمنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعد کا فیصلہ انتہائی عدل اور انصاف والا تھا. یعنی بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ ایسے وقت پہ چھوڑا تھا جب مسلمان موت اور زندگی کے نازک ترین لمحات سے گزر رہے تھے، اور اس وقت تو یہ مسلمانوں کے خاتمے ہی کی کوشش تھی نا. انہوں نے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرے اور 500 ڈھالیں مشرقین کے گروہ کو دی تھی، لیکن یہ سب مسلمانوں کو بعد میں مل گئیں. اللہ اکبر. اس فیصلے کے بعد اللہ کے نبی کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لایا گیا. بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی بیٹی تھی ان کے گھر میں قید کیا اور مدینہ کے بازاروں میں خندقیں کھودیں. پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں. کاروائی شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد باقی قیدیوں نے اپنے سردار کعب بن اسد سے پوچھا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، کیا تم لوگ کسی بھی جگہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ پہلے بھی یاد ہے 3 باتیں یہ پوچھ چکا تھا اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے اس کی ایک بات نہیں مانی. دیکھتے نہیں کہ پکارنے والا رک نہیں رہا اور جانے والا پلٹ نہیں رہا؟ یہ خدا کی قسم قتل ہے. بہر کیف ان سب کو، جن کی تعداد تقریباً 600 سے 700 کے درمیان تھی، ان کی گردنیں ماری گئیں. مشکل فیصلے ہوتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے، اپنی ہی ٹانگ کٹوانی پڑتی ہے جب اس میں زہر آ جاتا ہے. اس طرح کے دماغ جہاں سے اسلام کے خلاف سازشیں اٹھے، پھر ان کو ختم کیا گیا تو آگے جا کے اسلام کا مستقبل بھی کچھ سیکیور ہوا. اگر ہم نرمی کے نام پہ اور بس جی بس جی بس جی کے نام پہ سارے رولز توڑتے جائیں تو کبھی بھی کوئی جرت والا فیصلہ نہیں کرے گا. اس طرح سے دھوکہ اور خیانت کا ان کو یہ پھل ملا کہ مدینہ ان سے صاف ہو گیا. وعدے توڑے، انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہا، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. یہ ساتھ نہ دیتے تو غزوہ خندق میں جو تکلیف پہنچی وہ بھی نہیں پہنچنی تھی. دیکھیں، اللہ نے تو کرنے ہی تھے فیصلے، فتح تو پھر بھی ہو گئی، ان کو کیا ملا؟ یہ بھی ایک نوٹ کرنے کا نقطہ ہے. ساری کوششیں کر لیں، جائیں جو کرنا ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. دکھ تو ان کو ہوا ہوگا نا کہ ہم نہ ہی چھوڑتے مسلمانوں کا ساتھ، تاکہ بچ جاتے. تو اس معاملے میں پھر بنو نذیر اور غزوہ خندق کا بڑا مجرم ہوئے بن اختب بھی اپنے کیفرے کردار کو پہنچا. یہ شخص حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا. قریش اور غطفان کی واپسی کے بعد جب بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا اور انہوں نے قلعہ بندی اختیار کی تو یہ بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا، کیونکہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو ہم کریں گے، اور اپنا وعدہ نبھا رہے تھے. جب اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلایا گیا تو یہ ایک جوڑا پہنے ہوا تھا جسے خود ہی ہر جانب سے ایک ایک انگلی پھاڑ رکھا تھا تاکہ اسے مال غنیمت میں نہ رکھوا لیا جائے. تکبر، اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے پیچھے سے. اس نے اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا، سنیے، میں نے آپ کی عداوت پر اپنے آپ کو ملامت نہیں کی، یعنی مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میں آپ کا دشمن ہوں، لیکن جو اللہ سے لڑتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. خود اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ سے مقابلہ کیا آپ سے لڑ کے. پھر لوگوں کو کہنے لگا، لوگو، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو تقدیر کا لکھا ہوا ہے اور یہ ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا. یعنی اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہے، کوئی بات نہیں، پیچھے ہمارے بھی تو 70,000 مارے گئے تھے. اس کے بعد وہ بیٹھا اور اس کی گردن مار دی گئی. آج کے تناظر میں دیکھیے، اگر یہ خبریں ہوتی تو میڈیا کیسے اچھالتا؟ بربریت، ظلم، حیرت کی بات ہے، مسلمان سے کوئی کام ہو جائے اس کو تو سب دیکھیں اور اپنی طرف کسی کی نظریں نہ اٹھیں۔ بہرحال، اس واقعے میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی، کیونکہ اس نے خلاد بن سویت پر چکی کا پاٹ پھینک کر ان کو قتل کیا تھا، تو قصاص میں یہ ماری گئی۔ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے اور جن کے جسم پر بال نہیں آئے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کو ایک کرائیٹیرین بنا لیا گیا پی بی ٹی کو کہ جو اس سے بڑے ہوں گے ان کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عطیہ قرضی، ان کے جسم پر ابھی بال نہیں تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جسم پہ بال نہیں ہوتے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ مسلمان ہو کر صحابہ کے اندر شامل ہوئے۔ اللہ نے جس کو بچانا ہوتا ہے اللہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے، جسم کے بال بھی اللہ کے اور سر کے بال بھی اللہ کے۔ اسی طرح ثابت بن قیس نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل و عیال ہیں ان کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے، یعنی مجھے دے دیں۔ وجہ کیا تھی کہ زبیر نے ثابت پر کچھ احسانات کیے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایگو پرابلم نہیں بنایا بلکہ کہا ٹھیک ہے لے لو۔ اس طرح سے کبھی کبھی آپ اپنے ساتھیوں کو خوش کرتے تھے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے زبیر سے کہا کہ دیکھو، رسول اللہ نے تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو میرے لیے ہبہ کر دیا اور میں ان سب کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یعنی تم اپنے بیوی بچوں سمیت آزاد ہو۔ لیکن جب زبیر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی تو کہنے لگا، ثابت، تم پر میں نے جو احسان کیا تھا اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی میرے دوستوں تک پہنچا دو۔ یہ ہے نا کہ اگر میرا قبیلہ ہدایت پائے گا تو میں بھی پاؤں گا، اور وہ گمراہ ہوا تو میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس نے خود اپنے لیے موت کو قبول کیا، چنانچہ پھر اس کو بھی مارا گیا۔ لیکن ثابت نے زبیر کے بیٹے عبد الرحمن کو زندہ رکھا اور بعد میں وہ بھی اسلام قبول کر کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون تھی، ام منظر، انہوں نے کہا کہ اسماعیل کردی کے بیٹے رفایا کو ان کے لیے ہبا کر دیا جائے۔ ان کی بھی بات مانی گئی اور رفایا کو ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے ان کو زندہ رکھا اور وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ چند اور افراد بھی تھے اس رات، ہتھیار ڈالنے کی کاروائی سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کی بھی جان اور مال اور اولاد کو محفوظ رکھا گیا۔ اسی رات عمر نام کا ایک اور شخص تھا جس نے بنو قریظہ کی بدعہدی میں شرکت نہیں کی تھی، باہر نکلا۔ اسے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا۔ یہاں سے دیکھیے کہ مسلمان کچھ جنونی نہیں تھے، خون کے پیاسے نہیں تھے کہ بس پکڑ کے ان کو مار دو اور ختم کرو، بلکہ آپ پورے ہوش اور حواس سے ہر بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتے جس کو وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ غزوہ بنو قریظہ سے جو مال حاصل ہوا اس کو اللہ کے نبی نے جمع کیا، خمس نکالا یعنی اس کا پانچواں حصہ نکالا، پھر تقسیم کیا۔ گھڑ سواروں کو تین حصے دیے، ایک حصہ اس کا اور دو حصے گھوڑے کے۔ ولادیاتی دبہن فل موریات قدہن، اللہ کے راستے میں ہانپنے والے گھوڑوں کے بھی حصے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جو پیدل تھے ان کو ایک حصہ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کے راستے میں آپ جو بھی لگاتے ہیں نا وہ واپس آ جائے گا۔ جو خود کیا صرف اس کو اپنا حصہ ملا، جو اپنے گھوڑے کو بھی لے گیا، زیادہ مینس یوز کی، اللہ نے اس کو تین گنا دے دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید کی نگرانی میں نجد بھیجا اور ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر کو منتخب کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ آپ کی وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں آزاد کر کے ان سے شادی کی، اور جب آپ حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تو ان کا انتقال ہوا اور ان کو بقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، جس بارے میں بہت زیادہ ہمیں نہیں شور، تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو ہوا تھا وہی ہوا تھا۔ بنو قریظہ اپنے انجام کو پہنچے، حضرت سعد بن معاذ کی دعا پوری ہوئی۔ اب ان کی اس دعا کی قبولیت کا وقت تھا کہ اللہ، میں بنو قریظہ کا انجام دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں۔ ان کا زخم پھوٹا، وہ مسجد نبوی میں تھے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوایا تاکہ قریب ہی ہوں گے تو ان کی عیادت کر لیا کریں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا، اور مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے. وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے. انہوں نے کہا, خیمے والو, یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی. پھر اسی سے ان کی موت واقع ہوئی. کچھ لوگوں کی بات اللہ کتنی مانتا ہے, جو وہ کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوتی ہے, بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا. کیوں کہا یہ؟ کہ جس طریقے سے اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے بھی دعا قبول کی, جیسے انہوں نے دعا مانگی وہی ہوئی, ان کا مقام اور مرتبہ دکھتا ہے. امام ترمذی نے حضرت انس سے ایک روایت نقل کی کہ حضرت سعد بن معاذ کا جب جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین نے کہا, ان کا جنازہ کس قدر ہلکا ہے. یعنی اس پہ بھی باتیں بناتے تھے اللہ کے بندے, لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر قبر نے کسی کو نہ بھینچا ہوتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے, لیکن ایک دفعہ ان کو بھی قبر نے بھینچا تھا. اللہ اکبر, اتنی قربانیاں کر کے گئے ہوئے لوگ, اتنی محنتیں کر کے گئے ہوئے لوگ بھی قبر کے دبانے سے نہیں بچے, ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. یہ صرف وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے اوپر غور کرنے سے کم از کم انسان اپنے لیے دعا تو کر لیتا. بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک مسلمان شہید ہوئے, خلاد بن سویت, جن پر بنو قریظہ کی ایک عورت نے چکی کا پاٹ پھینکا. ان کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران وفات پائی. جہاں تک حضرت ابو لبابہ کا معاملہ ہے تو ان کا بھی سن لیجئے, 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے. ان کی بیوی ہر نماز کے وقت ان کو کھول دیتی, وہ نماز سے فارغ ہوتے پھر اسی ستون میں بن جاتے, اسی طرح کھانا پینی بھی دیتی ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے نبی پر صبح کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی. آپ حضرت ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرماتے. ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا, اے ابو لبابہ, خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے. یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے بھاگے, لیکن انہوں نے انکار کیا, کہا مجھے اللہ کے نبی کے سوا اور کوئی نہ کھولے. پھر آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے اور وہاں سے گزرے تو ان کو کھول دیا. تھے نا عجیب لوگ, دیوانے, مجنوں, کس قسم کے, اللہ کے حکم کے. ایسا ہی ہو جاتا ہے بندہ جب اس کو اپنی آخرت دکھتی ہے, اور لوگ ایسے ہی لوگوں کو پھر دیوانہ اور مجنوں کہتے ہیں. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کس نمبر سے دیتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اپنے بارے میں. تو یہ تھا غزوہ بنو قریظہ, ذیقعدہ میں پیش آیا. 25 روز تک, 25 ڈیز محاصرہ رکھا گیا, یعنی مسلمانوں نے گھراؤ کیا. اس کے اور غزوہ خندق کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں آیات ہیں. مومنوں کے اور منافقوں کے حالات بیان ہوئے, دشمنوں کے ایک مختلف گروہوں میں پھوٹ کا تذکرہ ہے, اور اسی طرح اہل کتاب کی بدعہدی کے نتائج بتائے گئے. ہمیں اس سے اسلام کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کو اسی طرح ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ کیا جانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی پہ رحم کھا لیں اور وہ پکڑے جانے کے قابل ہو, اور کسی کو آپ ایسے ہی پکڑ لیں غصے میں اور وہ رحم کے قابل ہو. تو یہ غزوہ احزاب اور قریظہ بہت زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں. مسلمانوں کی دھاک بیٹھ چکی تھی, اب مسلمانوں کے لیے زیادہ کھل کے باہر آنے کا موقع تھا. پیچھے ہم سن چکے کہ اللہ کے نبی نے اس جنگ کے بعد کہا تھا کہ اب تم نہیں ہم آئیں گے. لہٰذا اس کے بعد کچھ جنگی مہمات ہوئیں, جس میں سب سے پہلے سلام بن ابی الحقیق کا قتل تھا. ان کی کنیت ابو رافع تھی, یہود کے بڑے مجرموں میں سے تھے. انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کو ورغلانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. مال اور رسد سے ان کی مدد کی، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا تھا، اس لیے قبیلہ خزرج کی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں، اس لیے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ یہاں دیکھیے آپ کو صحابہ اور اس دور کے لوگوں کی مینٹیلٹی بھی سمجھ آئے گی، اتنے جرت مند تھے، دلیر تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو اجازت تو دی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ دیکھو عورتوں اور بچوں کو نہ قتل کرنا۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 لوگوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور کمانڈر عبداللہ بن عتیق تھے۔ سیدھے خیبر کی طرف اس جماعت نے رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی ایسا بہانہ کرتا ہوں کہ جس سے اندر جانا آسان ہو۔ وہ اندر گئے، دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے پہچانا نہیں، اس نے سوچا شاید کوئی شخص باہر آیا ہے فارغ ہونے کے لیے، تو اس نے ان کو بلایا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ کچھ دیر کے بعد جب ہر طرف سکون ہوا، یہ اٹھے، چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع اوپر کے فلور میں رہتا تھا، بالا خانہ جس کو آپ کہہ لیں، وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو کہتے ہیں کہ میں اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا، میں جو کوئی بھی دروازہ کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بچوں اور بیوی کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا۔ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ ہے کمرے میں، اس لیے میں نے کہا، ابو رافع؟ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، خیر جھپٹ کر کہتے ہیں کہ میں دروازے سے باہر نکلا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع، یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں، اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ اللہ اکبر، چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا، یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ جب صبح ہوئی، مرغوں نے اذان دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ محل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اس پر دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا کہ کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ اب ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے، اس لیے اس پہ بہت نہ سوچیں۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کرایا وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا۔ مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم ان باتوں کو اپنے آج کے حالات کی روشنی میں دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے پھر غلطی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 500 صحابہ کرام گھسے، سب نے اس کے قتل میں شرکت کی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا وہ عبداللہ بن انیس تھے۔ یہ بھی آتا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی तने उठा लाए और किले की दीवार के आर पार एक जगह चश्मे की नहर गई हुई थी उसी में घुस गए। इधर यहूद ने आग लगाई और हर तरफ दौड़ दौड़ कर देखा, क्योंकि उस वक्त लाइट तो थी ही नहीं, वरना तो सब तरफ लाइटें जल जाती हैं और ये पकड़े जाते। जब मायूस हो गए तो मकतूल के पास वापस आ गए, और सहाबा कराम वापस आए तो अब्दुल्ला बिन अतीक को लाद कर नबी सल्लम की खिदमत में ले आए। बहरहाल ये सरिया ज़िक़ाद या ज़िलहज में हुआ सन 5 हिजरी में। यहाँ मुसलमानों को एक और कामयाबी मिली, और आप देखिए कि वो जहन जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम करते हैं ना, अल्लाह ताला उसको किस तरह से एक एक करके मरवा रहा है, किस तरह ये सब कुछ ख़त्म होता है। जब अहज़ाब और कुरैज़ा की जंगों से मुसलमान फारिग हुए, बड़े बड़े मुजरिमों से निबट चुके, कबाइल और अराब के ख़िलाफ़ आपने ऐसे हमले किए जिनसे उनको अदब सिखाया जाए, क्योंकि ये अमन और सलामती के रास्ते में एक रुकावट बने हुए थे। किस तरीके से ये लोग काफ़लों को लूटते थे, और इनका दिल ये था कि हम हर चीज़ पर गालिब आ जाएं। तो लिहाजा इसमें चंद और छोटी झड़पें हुईं, जिसमें एक सरिया मोहम्मद बिन मुसलिमा था। ये पहला सरिया है जो गज़वे अहज़ाब और कुरैज़ा की जंगों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर भेजा गया। 30 लोग थे इसमें। इस सरिये को नजद के अंदर बकरात के इलाके में दरिया के आसपास कुरता नामी मुकाम पर भेजा गया। दरिया और मदीना के दरमियान 7 रात का फासला है। 10 मुहर्रम सन 6 हिजरी को रवानगी अमल में आई, और निशाना बनू बकर की एक शाख थी। मुसलमानों ने छापा मारा, कुरैश के सारे अफराद भाग गए, मुसलमानों ने चौपाए और बकरियां हांकी, और मुहर्रम में एक दिन बाकी था कि मदीना आ गए। ये लोग बनू हुनैफा के सरदार सुमामा बिन असाल हनफी को भी गिरफ़्तार कर लाए। वो मुसैलमा कज़ाब के हुक्म से भेस बदल कर नबी सल्लम को कत्ल करने निकले थे, लेकिन मुसलमानों ने इनको गिरफ़्तार किया और मस्जिद नबवी में लाकर एक खम्बे से बांध दिया। आप तशरीफ़ लाए, पूछा सुमामा, तुम्हारे नज़दीक क्या है, यानी आप उसको सोचने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा, है मोहम्मद, मेरे नज़दीक खैर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम कत्ल करो तो एक खून वाले को कत्ल करोगे, और अगर एहसान करो तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, और अगर माल चाहते हो तो जो चाहो मांग लो। इसके बाद आपने इन्हें इसी हाल में छोड़ दिया। फिर अब दोबारा गुजरे तो फिर वही सवाल किया, और सुमामा ने फिर वही जवाब दिया। इसके बाद आप तीसरी बार गुजरे तो फिर वही सवाल और जवाब हुए। इसके बाद आपने सहाबा से फरमाया कि सुमामा को आज़ाद कर दो। उन्होंने आज़ाद कर दिया। सुमामा मस्जिद नबवी के करीब खजूर के एक बाग में गए, गुसल किया, और आपके पास वापस तशरीफ़ लाकर इस्लाम कबूल किया। फिर कहने लगे, अल्लाह की कसम ज़मीन के चेहरे पर मेरे नज़दीक आपके चेहरे से ज़्यादा मबगूस, यानी जिस पे मुझे गुस्सा आए, गज़ब आए, कोई और चेहरा नहीं था, लेकिन अब आपका चेहरा दूसरे तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया। अल्लाह अकबर। ऐसे दिल बदल जाते हैं, दुश्मनियाँ दोस्तियों में और दोस्तियाँ दुश्मनियों में बदल जाती हैं। फिर इसी तरह कहने लगे कि पहले मुझे आपका दीन सबसे बुरा लगता था, और अब मुझे आपका दीन सबसे ज़्यादा महबूब हो गया। कहते हैं कि आपके सवारों ने मुझे इस हालत में गिरफ़्तार किया था कि मैं उम्रे का इरादा कर रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुश रहो, और हुक्म दिया कि जाकर उम्रा कर लो। जब वह कुरैश के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, सुमामा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? किसको कह रहे हैं? इस्लाम कबूल करने वालों को। सुमामा ने कहा, नहीं, बल्कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मुसलमान हो गया हूँ। और सुनो, खुदा की कसम, तुम्हारे पास यमामा से गेहूँ का एक दाना भी नहीं आ सकता जब तक के रसूलुल्लाह इसकी इजाज़त ना दे दें। सुमामा अहले मक्का के लिए खेत की हैसियत रखता था, सारा अनाज और गल्ला वहीं से आता था। सुमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने वतन जाकर मक्का के लिए गल्ले की रवानगी बंद कर दी, जिसकी वजह से कुरैश बहुत मुश्किल में पड़े। बिल आखिर अल्लाह के नबी को रिश्तेदारी का वास्ता देकर सुमामा को ख़त लिखवाया कि गल्ले की रवानगी बंद ना करें। कैसा बड़ा दिल था अल्लाह के नबी का। ये थे ना काफिरों पर भी रहम करने वाले, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। अल्लाह ताला ऐसे नबी के अखलाक और किरदार और इनके ही तरीक़ों पे हमें चलने वाला बनाए। हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अमल के वक्त हम जज्बात की भेंट चढ़ जाते हैं। ये बातें सारी सुनते हुए हकीकत में हमें एक बहुत बेदार मगज़ رہنما اور لیڈر کا بھی خیال آتا ہے. اور اللہ آج پھر مسلمانوں کو ایسے ہی لیڈر دے دے کہ جنہوں نے بر وقت فیصلے کیے. آپ فیل کر رہے ہیں سماما کب نے چھوڑ دیا؟ کیوں بھائی؟ کعب بن اشرف کو کیوں نہیں چھوڑا؟ ابو رافع کو کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ بات بتا دی جاتی تھی کہ کس شخص کے نصیب میں ہدایت اور کس کے نہیں. سانپ ہوں کمرے میں اور کوئی کہ چھوڑ دو ان کو تو خود کو مارنا ہے نا. بس یہ ہے چھوٹی سی بات سمجھنے کی. اس کے بعد ایک اور غزوہ ہوا بنو لحیان. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر 10 صحابہ کو دھوکے سے گھیر کر ان میں سے 8 کو قتل کیا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے قتل کیے گئے. تو گویا کہ 10 کے 10 مارے گئے. ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور مکہ کی حدود کے قریب تھا اور اس وقت مسلمانوں اور قریش اور عربی تھے ان کے درمیان سخت جنگ کی کیفیت تھی, کشمکش تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم دشمن کے علاقے کے قریب جا کر اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں. لیکن جب کفار کے گروہوں میں پھوٹ پڑی, ان کے ارادے کمزور ہوئے, تو انہوں نے حالات کے سامنے کافی حد تک گھٹنے ٹیک دیے. تو اب اپنے محسوس کیا کہ بنو لحیان سے رجی کے مقتولوں کا بدلہ لیا جا سکتا ہے. چنانچہ ربیع الاول یا جمادی الاولی دونوں میں سے ایک ڈیٹ ہوگی, سن 6 ہجری میں 200 صحابہ کے ساتھ آپ نے ان کی طرف رخ کیا. مدینہ کا نظام ابن ام مکتوم کو دیا. ظاہر یہ کیا کہ آپ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یلغار کرتے ہوئے امچ اور اصفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں جہاں آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا وہاں پہنچے, ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی. بنو لحیان کو آپ کے آنے کی خبر ہوئی, پہاڑوں کی چوٹیوں پر نکل گئے. کوئی بھی ان کا بندہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ آیا. 2 دن تک مسلمان وہاں رہے, چھوٹے چھوٹے سرایا بھیجے لیکن یہ لوگ نہ آئے. اس کے بعد آپ نے اصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شخص سواروں کو قراغل غمیم تک بھیجا تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو, یعنی روپ ڈالنے کے لیے. 14 دن مدینے سے باہر گزار کر آپ واپس آئے. تو اس جنگ میں بنیادی طور پر کوئی خاص نہ نقصان ہوا نہ فائدہ ہوا. تو یہ ایک چند چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوئیں.